سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولای عارف بالله مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم عارف بالله حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. یہ اشعار میرے حضرت کے خود اپنے حسب حال ہیں، مگر اللہ والے اپنی حالات کو دوسروں پہ رکھ کر بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ والوں کی شان میں یہ اشعار حضرت نے فرمائے ہیں، اور اس میں کچھ نصیحت کے بھی اشعار ہیں. عنوان ہے: میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی، میرے دل سے مگر آہ بیابانی نہیں جاتی. جوانی ڈل گئی لیکن کرامت رو محبت میں ہے، یعنی اللہ والے کے چہرے سے تابانی اور جولانی نہیں جاتی. کیونکہ روح اگر خوش ہو اور روح اللہ والی ہو تو اس کے انوارات کا، اس کے اثرات کا اظہار چہرے سے ہوتا ہے، چہرہ دمک رہا ہوتا ہے. حضرت والا رحمہ اللہ سے ایک اور شعر سنا: چمکتا ہے چہرہ، دمکتی ہیں آنکھیں، بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہے ہیں. چمکتا ہے چہرہ، دمکتی ہیں آنکھیں، بڑھاپے میں بھی جانے جاں ہو رہے ہیں. اللہ والوں کی یہ روح کی کرامت ہوتی ہے، ذکر اللہ کی کرامت ہوتی ہے، اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے خاص تعلق کا یہ اثر ہوتا ہے، ظاہر پر بھی اثر آتا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق خواجہ صاحب سے کسی شخص نے پوچھا کہ اپنے شیخ سے پوچھ کر بتانا کہ وہ کون سی بوٹی کھاتے ہیں کہ ان کا چہرہ سرخ و سفید بڑھاپے میں بھی ایسا چمکتا دمکتا سرخ و سفید ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ بات سن کر ہنسے اور فرمایا کہ اپنے دوست کو بتا دینا کہ اشرف علی، اپنا نام لے کر فرمایا کہ اشرف علی ایک بوٹی کھاتا ہے جس کا نام تعلق مع اللہ ہے، تعلق مع اللہ، اسی کی برکت ہے یہ.
جوانی ڈل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی. مجھے وہ دیکھتے ہو مجھے گو دیکھتے ہو دوستو تم سے گلشن میں، میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی، میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی. مجھے وہ دیکھتے ہو دوستو تم سے گلشن میں، مجھے وہ دیکھتے ہو دوستو تم سے گلشن میں، میرے دل سے مگر آہِ بیابانی نہیں جاتی. جوانی ڈھل گئی لیکن کرامت روح کی دیکھو، کہ اس ظالم کے چہرے سے وہ تابانی نہیں جاتی. ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، میرے سر سے مگر شان جہانی نہیں جاتی، میرے سر سے مگر شان جہانی نہیں جاتی، ہزاروں سال سے سر پر نہیں ہے تاج سلطانی، میرے سر سے مگر شان جہانی نہیں جاتی، بجایا بجایا نام کو میں نے بتانے مردہ سے، لیکن کمینے کی مگر وہ خوردانی نہیں جاتی، کمینے کی مگر وہ خوردانی نہیں جاتی،
نفس کو مہذب گالی دی گئی ہے، نفس کو مہذب گالی، یہ نفس کمینہ ہے اور اس کی عادت گناہ کرنے کی، زاغانی، زاغ کہتے ہیں کوے کو، یعنی کوے کے جیسی عادت، کوا غلاظت کھانے کا عادی ہے تو اس کے گناہ کرنے کی عادت نہیں جاتی، کتنا بھی اس کو درست کر دو، جیسے کہتے ہیں کہ کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہتی ہے، کئی سال اگر اس کو کسی سیدھے پائپ میں بند کر دو کسی طرح سے تم کو کہ یہ سیدھی ہو جائے گی، برسوں سے اسی طرح ہے، لیکن جیسے پائپ نکالا تم وہی چیڑی کی چیڑی، یہی نفس کا مزاج ہے، بڑی مشکل سے یہ سیدھا ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی معتدے پہ صحبت اٹھانے سے اور مجاہدہ کرنے سے اللہ کا فضل مرتب ہو جاتا ہے تو وہ نفس کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس سے ہوشیار رہنا چاہیے، بتلانا یہ مقصود ہے کہ شیطان پٹی پڑھا دیتا ہے، نفس پٹی پڑھا دیتا ہے کہ اب تو تم بہت نیک ہو گئے ہو، بہت زمانہ ہو گیا صحبت میں رہتے ہو اور اب کیا فکر ہے، بس جہاں غافل ہوا، خواجہ صاحب فرماتے ہیں نفس کا اجدہا دیکھ غافل، نفس کا اجدہا دیکھ دلا ابھی مرا نہیں، دلا مانے دل، اپنے دل کو کہہ رہے ہیں، دیکھ میرے دل نفس کا اجدہا ابھی مرا نہیں ہے، اجدہا ہے یہ نفس، غافل ادھر ہوا نہیں، اس نے ادھر ڈسا نہیں، تو لہذا ہر سانس، آخر سانس تک جب تک جان میں جان ہے، جب تک سانس ہے تب تک جو ہے اپنے نفس سے ہوشیار رہنا ہے،
بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے،
بتانے بت کی جمع ہے، بت سے مراد خاص طور پر یہاں نامحرم ہے، مردوں کے لیے نامحرم عورتیں، عورتوں کے لیے نامحرم مرد، اور بیریش لڑکے بھی اس میں شامل ہیں جن کی کشش ہوتی ہے، ان سے بھی نظر کی حفاظت دونوں تینوں طریقے سے، عیناً قلباً اور قالباً، تینوں طریقے سے نفس کی حفاظت ضروری ہے، اپنی حفاظت ضروری ہے، آنکھ سے بھی نہ دیکھے اور دل سے بھی، دل میں بھی خیال نہ لائے اور اپنے جسم کو بھی ان سے دور رکھے، یہ بتانے مردہ اس لیے فرمایا ہے کہ یہ سب حسین جتنے ہیں سب کے سب مردہ ہونے والے ہیں، مرنے والے، مٹی ہونے والے ہیں، مرنے والوں پہ مرنا بے وقوفی ہے، اگر مرنا ہی ہے تو، اگر ہے عشق تو عشق حی لا یزل باقی، کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے ہیں ہمیشہ رہیں گے، ان پر اپنی زندگی کو فدا کرنا چاہیے،
بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے، بچایا نفس کو میں نے بتانے مردہ سے، لیکن کمینے کی مگر وہ خوردانی نہیں جاتی، کمینے کی مگر وہ بسر کیے جا کے گریبانی نہیں جاتی مگر بسر کیے جا کے گریبانی نہیں جاتی
سیرت کے معنی یعنی عقل یہ کہتی ہے کہ کچھ سامان بھی رکھنا چاہیے کچھ دنیا بھی نبھانی چاہیے لیکن اللہ والوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ عشق حق میں ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی ہے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں دیکھ کے کیا کہے گا دیوانہ کہے گا اور کیا کہے گا اللہ کے دیوانے کا اگر لقب مل جائے تو کیا بات ہے
خیرد کرتی ہے سانے رفو میرے غریبا کا خیرد کرتی ہے سانے رفو میرے غریبا کا مگر اب تر کیے جا کے غریبانی نہیں جاتی مگر اب تر
سنا نہیں تو جا کے گھر میں پوچھ لینا کہ ہمیں بتائیے کیا بیان کیا تھا یہاں سے سن رہے تھے اچھا پھر تو بچ گئے ورنہ سب نگوں ہو کے پوچھنا پڑتا اب سر اٹھا کے رہیں گے یہ تو بات ہے اس حقیقت سے انکار تو نہیں کر سکتے نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تعالی فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء خير كله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد میرے عزیزو حاضرین و حاضرات جیسا کہ پچھلی نشستوں میں ہم نے ایمان کے شعبوں میں سے بعض شعبوں پر بات کی تھی ان میں کینہ چغل خوری اور حسد اور بیجا غصہ آج ایمان کا ایک بہت بڑا شعبہ بیان کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان شعبتن کے اندر جو تا ہے جس کے اوپر تنوین ہے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ یہ تعظیم کے لیے ہے تنوین یہاں پر تعظیم کے لیے ہے کہ یعنی ایمان کا بڑا شعبہ ہے اور وہ حیا ہے اب پہلے حیا کو سمجھ لینا چاہیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے اصلاح اخلاق رسالے میں حیا کی تعریف بیان فرمائی کہ حیا وہ صفت ہے وہ اچھی صفت ہے کہ اگر مخلوق سے پیدا ہو جائے تو وہ کام نہ کرے گا جو مخلوق کو ناپسند ہو اسی طرح سے اگر حیا اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے تو پھر وہ کام نہ کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو گیا، قبیح اور برے کام چھوڑ دے گا. یہ حیا کی تعریف. ایک مرتبہ ایک صحابی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے کہ اتنی زیادہ حیا نہ کرو، آج کل ایسے پٹی پڑھانے والے بہت آ گئے کہ کچھ دنیا بھی نبھاؤ، کچھ دین کر لو لیکن دنیا بھی نبھاؤ، ایسی کیا شرم، ایسا کیا تقوی. بعض لوگ طعنے بھی دیتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے، پردہ کر رہی ہیں، نقاب لگا رہی ہیں عورتیں، ان کو ڈرامہ کہتے ہیں کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، جب ان کا وقت آئے گا تو ہم دیکھیں گے. تو وہ سب زبانیں ایک دن بند ہو جاتی ہیں خدا کے فضل سے، جو ہمت اور استقامت سے چلتا ہے، بشرطے کہ کسی اللہ والے سے مضبوط تعلق ہو. خدا تعالیٰ اس کی قدم قدم رہنمائی اور نصرت فرماتے ہیں، اور خدا تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں، ثابت قدم رکھتے ہیں. تو ایسی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. آج بھی ایسے پٹی پڑھانے والے ہیں کہ دین میں اتنی سختی نہیں ہے، یہ تم کہاں جا رہے ہو، کیسی ملائیت کر رہے ہو. تو ان باتوں میں نہیں آنا چاہیے. دراصل شیطان شیطانی لوگوں کو اکساتا ہے. جس طرح شیطان جنات میں ہیں، اسی طرح انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں. تو شیطان ان کو اکساتا ہے، وہ ایجنٹ بن جاتے ہیں شیطان کے، کیونکہ ان پر گناہوں کی وجہ سے شیطان کے اثرات بہت مسلم ہو جاتے ہیں. لہذا وہ پٹی بڑھاتا ہے، اور وہ جا کے جو لوگ دین میں چل رہے ہیں، دین میں چلنا چاہتے ہیں، اب یہ قدم رکھا ہے کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر، سمجھ آ گئی ہے، عقل آ گئی ہے کہ گناہوں میں فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہے، دونوں جہان کا نقصان ہے. تو ایسے لوگوں کو وہ پٹی پڑھانے پہنچ جاتے ہیں کہ اتنی حیا ضروری نہیں. تو بہرحال وہ انصاری صحابی اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے، نیا نیا اسلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بابرکت میں معتدد رہے تو سب سمجھ آ گئی، پھر صحابہ کا کیا حال ہو گیا، کیسا ایمان ہو گیا تھا ان کا. تو وہ سمجھا رہے تھے اپنے بھائی کو کہ اتنی حیا نہیں ہے، نہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ اس کو چھوڑ دو، کہ حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا جز ہے، بڑا حصہ ہے. جس کو حیا نصیب ہو گئی اس کا کام ہی بن گیا. اس لیے کہ حیا نافرمانی سے روکتی ہے، حیا وہ صفت ہے جو نافرمانی سے روکتی ہے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء کلہ خیر، یا الحیاء خیر کلہ، کہ حیا سراسر خیر ہی خیر ہے، خیر ہی لاتی ہے. جتنی حیا ہوگی اتنا ہی بھلائی کا مرکز بن جائے گا، بھلائی کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا، بھلا ہو جائے گا آدمی، بھلائیاں آئیں گی حیا سے. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ بڑے حصوں میں سے، بڑے ایمان کے بڑے حصہ ہے کہ یہ حیا. جو ہم نے ایمان کے شعبے بیان کیے تھے کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، تو اس میں سب سے اعلیٰ و ارفع اور قیمتی اور بنیادی اور اہم شعبہ تو کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ. اور ہم اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ بھی کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کا انکار ہے انکار محبت. اگر کسی نے اللہ پر یقین کیا اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی کا انکار کیا تو وہ ایمان سے جاتا رہے گا، ایمان اس سے جاتا رہے گا، ایمان اس کا ہوگا ہی نہیں، کافر رہے گا. تو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لگائیں گے. تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ و ارفع اور قیمتی اور بنیادی اور اہم تو شعبہ ایمان کا کلمہ توحید ہے، اور اس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ 70 سے زائد شعبوں میں ادنا درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہمیں تو اس کا دھیان بھی نہیں رہتا، گھر کے باہر کوڑا کچرا پڑا ہے، لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہے، اپنا کوئی کام ہوا روڈ کھود دی اور اس کے بعد اس کا گڑا پر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لوگ آ رہے ہیں، گاڑیاں دھچکے کھا رہی ہیں، ٹوٹ رہی ہیں، لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہے، کوئی گر گرا گیا، کنڈے لگا دیے، ہماری گلی میں بھی کنڈے لگے ہوئے ہیں جانور باندھنے کے لیے، بقرعید پہ بازے کنڈے اوپر نکلے ہوئے ہیں اور آتے جاتے کی ٹھوکر لگ رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، مگر ہمیں خیال ہی نہیں. بجائے اس کے کہ ہم راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائیں، ہم راستے میں تکلیف پیدا کر رہے ہیں لوگوں کی تکلیف. بہرحال یہاں اس وقت یہ مضمون بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہاں تو یہ ہے کہ ایمان کے ان شعبوں کو بیان فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کی روایت میں ان شعبوں کے بیان کے بعد یہ فرمایا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، اس کو الگ سے بیان فرمایا، معلوم ہوا کہ حیاء ایمان کا بڑا ضروری جز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بھی حیاء پسند ہے، اور ایسی پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام جو اللہ کے نبی گزرے ہیں ان کی ایک صاحبزادی کے بارے میں ان کی چال کا ذکر فرمایا کہ جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھا، فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ایک تو یہ کہ حیا کا اس قدر اہم اور اس قدر قیمتی چیز ہونا بیان ہوا اس میں کہ انہوں نے وہ آئی ان میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے والد صاحب کے پاس آنے کے لیے کہا، تو ان کی چال کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا، تمشی علی استحیاء، کہ وہ بہت ہی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھیں، تو خدا تعالیٰ کو بھی حیا پسند ہے، اور اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی ایک مقبول بندی کی چال ڈھال کر اس نے تذکرہ فرمایا اس کی حیا کا، اور پھر اس آیت کے اندر ان کی پاکیزگی کی سند بھی ہو گئی کہ وہ کتنی پاکیزہ تھی، تو بہرحال اس قدر اللہ تعالیٰ کو حیا پسند ہے، جب ان کی چال پسند آئی اللہ کو تو وہ بندہ وہ بندی اللہ کی کتنی مقرر ہوگی جس کی حیا اللہ کو پسند آئے۔ تو غرض یہ کہ وہ صحابی بھائی کو سمجھا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ حیا ایمان کا جز ہے، اور ایک موقع پر ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا ہے اس میں ایمان ہے، اور جس میں ایمان ہے اس میں حیا ہے، اور جس میں ایمان حیا نہیں اس میں ایمان نہیں، تو یہ حیا ایمان کا ایسا جز ہے کہ اس کے جاتے رہنے سے ایمان بھی جاتا رہتا ہے، جس قدر حیا جاتی رہے گی اسی قدر ایمان بھی جاتا رہے گا، تو اس لیے حیا کو حاصل کرنا، جیسے ہم نے بتایا تھا کہ ایمان کے 77 شعبے فروع الایمان کتاب جو تالیف حکیم الامت رحمہ اللہ کی ہے اس میں بیان کیا گیا ہے 77 شعبوں میں سے، تو ان کو حاصل کرنا، بعض اخلاق کو حاصل کرنا ہے اور بعض اخلاق کو ترک کرنا ہے، تو یہ حیا اس شعبہ ایمان میں سے ہے جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے، تو جتنی حیا ہوگی اتنی ہی خیر ہی خیر ہوگی، اتنا ہی امن و امان ہوگا، اتنا ہی سکون ہوگا، یہ تو بدیہی بات ہے کہ جو نگاہ کی خرابی سے جو ہے یہ حرام عشق پیدا ہو جاتا ہے، اور حرام عشق کے کرشمے کیا کیا بیان کریں، کیا کیا بیان کریں، یہ گھر ٹوٹ رہے ہیں، گھروں کو آگ لگ رہی ہے، اور حلال نعمت کو چھوڑ کر لوگ حرام کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں، اور گھروں کے اندر ناچاقی اور نا اتفاقی اور جھگڑے سب اسی کی وجہ سے ہیں، یہاں تک کہ نامحرموں کے عشق میں قتل و غارت گری بھی ہو گئی، قتل بھی کر دیا ایک دوسرے کو، بنی اسرائیل کا ہم نے قصہ بھی سنایا تھا، وہ تو مجبور ہو گیا قتل کرنے پہ، لیکن دو عاشقوں میں ایک معشوق پر تلوار بھی چل جاتی ہے اور قتل بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت نقصان ہو جاتا ہے، بہرحال یہ حیا جو ہے ایمان کا بہت بڑا شعبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنۃ، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں دل جانے والا ہے، والبداء من الجفا اور بے حیائی زیادتی اور ظلم ہے، اور جفا والجفاء فی النار کہ جفا زیادتی ظلم یہ سب چیز جو ہے یہ جہنم میں لے جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ حیا ایمان کا ایسا جز ہے جس کی بدولت انسان جنت کا سزاوار ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ بے حیائی اور بے راہ روی پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تمہیں حیائی نہ ہو تو پھر تم جو جی چاہے کرو، یعنی کہ جس میں حیا نہیں ہوتی اس سے تمام اخلاق حمیدہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور ایمان اس کا انتہائی کمزور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ کفر پر بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس لیے بھائی حیا کا خوب اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے حصول کا طریقہ بھی سیکھنا چاہیے، کیونکہ حیا جس میں نہیں ہوتی پھر وہ تمام گناہوں کا مرقع بن جاتا ہے، مرکز بن جاتا ہے، اور اس سے طرح طرح کے گناہ صادر ہوتے ہیں کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے حیا کے حصول کی خاطر سے بہت کوشش کرنی چاہیے. تو حیا کیا چیز ہے یہ ہم بتا چکے ہیں کہ حیا وہ چیز ہے کہ جس کی برکت سے ایمان قائم ہے، اور جس میں حیا نہیں وہ ایمان، اس میں ایمان نہیں. اور حیا یہ ہے کہ اپنے مالک سے نافرمانی میں شرمانا، اپنے مالک سے شرمانا. کس کام میں شرمانا؟ بعض لوگ گناہ کر کے توبہ کرنے سے شرماتے ہیں. حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ ہم تو اتنے گناہ کر چکے ہیں، اللہ ہمیں کیسے بخشے گا؟ حکیم الامت نے فرمایا کہ بظاہر یہ تواضع معلوم ہوتی ہے کہ اپنے گناہوں کو بہت بڑا سمجھا ہے، اپنے کو بہت گناہگار سمجھ رہا ہے، لیکن یہی فرق ہوتا ہے عارفین میں اور عام لوگوں میں، عام مسلمانوں میں، کہ نفس کی ان مقاعد کو، ان دھوکوں کو وہ پہچان لیتے ہیں. تو فرمایا حکیم الامت نے کہ یہ بظاہر تواضع ہے لیکن حقیقت میں تکبر ہے، کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی رحمت سے زیادہ بڑا سمجھ لیا اس نے. اللہ کی رحمت واسعہ سے امید رکھنی چاہیے. گناہ اپنے کو گناہگار تو بہت سمجھے کہ بے شک ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی زیادہ وسیع ہے. ہمارے گناہوں کی کتنی بھی اکثریت ہو جائے، لیکن میرے حضرت فرماتے تھے گناہوں کی کتنی بھی اکثریت ہو جائے وہ پھر بھی اقلیت ہے خدا کی رحمت کی وسعت کے سامنے، کیونکہ خدا کی رحمت لامحدود ہے، اور ہمارے گناہ کتنے بھی بڑھ جائیں لیکن بہرحال وہ محدود ہوں گے. اس لیے اب ایک محدود چیز کتنی بھی کثیر ہو جائے لیکن لامحدود کے سامنے وہ اقلیت ہی رہتی ہے، چھوٹی ہی رہتی ہے. لہذا یہ بظاہر تواضع ہے لیکن حقیقت میں تکبر ہے. تو توبہ کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے. یہاں پر شرم کرنا جرم ہے. کہاں پر شرم کرنا چاہیے؟ وہاں تو ہم نے کیا نہیں. گناہ کرتے وقت شرمانی چاہیے تھی. ہاں گناہ کرتے وقت شرمانی چاہیے تھی. ایک بزرگ فرماتے ہیں تصدق اپنے خدا کے پیار آؤں، تصدق اپنے خدا کے جاؤں، یہ انشاء تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، تصدق اپنے خدا کے جاؤں یہ پیار آتا ہے مجھ کو انشاء، ادھر سے دم بدم گناہ پہم، ادھر سے دم بدم عنایت. ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں، گناہ ہی گناہ ہیں، لیکن وہاں سے عنایات کا سلسلہ ختم نہیں ہو رہا، عنایات ہی عنایت. لہذا شرم کو حاصل کرنے کا، حیا کے حصول کا طریقہ بزرگوں نے یہی بتلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرے اور اپنے گناہوں کو سوچے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود خدا تعالیٰ کی عنایات، فلاں فلاں احسان ہم پر ہوتا رہتا ہے، مسلسل مہربانیوں کی اور عنایات کی بارش ہو رہی ہے اتنے گناہوں کے باوجود. جب یہ خیال کیا کرے گا، روزانہ کچھ دیر مراقبہ کر لے، تو انشاءاللہ تعالیٰ حیا پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر انشاءاللہ نافرمانی کرتے وقت شرم آنے لگے گی، نافرمانی سے بچنے لگے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حیا کی خاص یہ جو خصلت ہے خوب بھر کے عطا فرما دے، کامل الحیا بنا دے. اور اسی لیے جو ہے نگاہ کی حفاظت کا حکم ہمارے شریعت نے دیا ہے، اللہ تعالی نے دیا ہے کہ جس میں حیا ہوگی وہ نگاہ نہیں ڈالے گا، یا جو نگاہ بچائے گا اس میں حیا آتی جائے گی. اگر پہلے حفاظت نہیں کی تھی نگاہ کی تو اب نگاہ بچانا شروع کر دے، اور جس نے شرعی پردہ نہیں کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچے، اور سوچے کہ اللہ ہی نے تو پردہ فرض کیا ہے، اب ہم کو اتنی نعمتیں دینے والے اور اتنے احسانات کرنے والے، اور ہم کیسی نافرمانی کرتے ہیں. تو یہ پردہ جو ہے شرعی پردہ، یہ بھی حیا کا ایک جز ہے، اس میں بھی حیا ہی حیا ہے. اور عورت کی تو یہ فطری حیا ہے، فطری چیز ہے، کہ عورت کے معنی ہی چھپی ہوئی چیز ہے، عورت کے معنی چھپی ہوئی چیز ہے. عورت کا حق اس کے شوہر کا ہے بس، اس کے علاوہ جو ہے جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ کسی نامحرم کا حق نہیں کہ وہ اس کو دیکھے، وہ اپنے شوہر کی عزت ہے. اور اسی میں جو ہے پردے ہی کے اندر اس کی حیا اور اس کی عزت قائم ہے. جو جو عورت بے پردہ ہوتی ہے، کوئی اس کو اس کی عزت نہیں کرتا. نگاہ بہت مارتے ہیں اور نگاہوں کے تیر تو بہت دن عزت جاتی رہتی ہے, عزت نیلام ہو جاتی ہے. معلوم ہے کہ یہ عورت ساری دنیا کو اپنا حسن اور جمال دکھاتی پھرتی ہے, تو اس میں انوکھی بات کیا ہو گئی, خاص بات کیا ہو گئی؟ یہ تو سبھی کی, ہمارے حضرت فرماتے تھے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, فرماتے تھے کہ عورت آج کل دولت مشترکہ ہو گئی ہے. ہاں, دولت مشترکہ بن گئی ہے, تو ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو عزت دی ہے پردے سے, اور اس کی حیا کا جو ہے حیا کی بقا کا انتظام فرمایا ہے پردے کے ذریعے سے, اور اس کی سکون اور عافیت کا انتظام فرمایا ہے. تو یہ حیا جس میں ہوگی وہ نگاہ بھی خراب نہ کرے گا, جو نگاہ خراب کرتا ہے اس میں حیا نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے ذالک ازکا لہم, یہ ان کو پاک کرنے والی بلکہ سب سے زیادہ پاک کرنے والی چیز ہے کہ نامحرموں سے اپنی نظر کو بچانا. مرد نامحرم عورت سے نظر بچائیں, چاہے وہ دفتر میں ہوں, چاہے وہ فیکٹریوں میں ہوں, دفتر میں ہوں, یا کام کاج کی جگہ پر ہوں, ریلوے اسٹیشن ہو, ایئرپورٹ ہو, جہاں بھی ہو, تو نامحرم اجنبی عورتوں سے نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے نامحرم مردوں سے نگاہ کی حفاظت کا حکم ہے. تو لہذا خالو سے پردہ ہے, پھوپھا سے پردہ ہے, جیٹھ اور دیور سے پردہ ہے, اور اسی طرح سے جتنے کزنز ہیں ان سے پردہ ہے, اور جو ہے چچی سے پردہ ہے, ممانی سے پردہ ہے, یہ سب نامحرم رشتہ دار ہیں. رشتہ دار تو ہیں لیکن نامحرم ہیں, اللہ نے ان سے پردے کا حکم دیا ہے. اور دیکھیے کہ اس میں کتنا بڑا گناہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا اللہ نے قرآن پاک میں کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں, تو اللہ کی نافرمانی بھی ہے نگاہ بد نگاہی کرنے میں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی ہے بد نگاہی کرنے میں. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے, زنا العین النظر, بخاری شریف کی حدیث ہے. تو یہ گناہ کتنا بڑا گناہ ہے آنکھوں کا زنا کرنا. اور فرمایا میرے مرشد رحمہ اللہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں زنا کے لفظ کو مقدم فرمایا, پہلے بیان کیا, تاکہ امت میں ہی پہلے ہی ڈر جائے کہ ارے باپ رے باپ زنا ہے یہ آنکھوں کا, زنا سے پہلے ہی ڈر جائے, نگاہ اٹھانے کی ہمت ہی نہ رہے. جو حیادار ہوگا وہی تو اس سے بچے گا نا, اس لیے کہ شرم آئے گی اللہ کی نافرمانی کرنے سے. یہی حیا کا مقصود ہے کہ جب حیا پیدا ہو جائے گی تو قبیح اور برے کاموں سے بچنے لگے گا, بچنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے گی, شرم آئے گی گناہ کرنے سے, شرم آئے گی نگاہ اٹھانے سے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس فعل پر لعنت کی بد دعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ لعنت فرمائے وہ دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی. اب جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی گناہگار, جو بے پردہ پھر رہی ہے عورت بیچاری, اللہ اسے سمجھ دے, اللہ اسے حیا عطا فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو خوف آخرت دے اور عقل سلیم عطا فرمائے. عقلوں میں پتھر پڑ جاتے ہیں خراب تربیت کی وجہ سے اور برے ماحول کی سے بچنے نہ بچنے کی وجہ سے عقلوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں, صحیح راستہ دکھائی نہیں دیتا اور شریعت کا راستہ دھندلا ہو جاتا ہے, آنکھوں پہ پردہ پڑ جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے عقل کے بگڑ جانے سے, دلوں کے ٹیڑے ہو جانے سے, اور جو ہے ظلمت کی طرف بڑھنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو یہ حیا وہ صفت ہے کہ اس حیا ہی کی برکت سے انسان پھر اللہ کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتا. جس قدر حیا ہوگی اسی قدر خیر ہوگی, اسی قدر تقویٰ ہوگا, اسی قدر اللہ کا قرب ہوگا, اسی قدر اللہ کا پیار نصیب ہوگا, اسی قدر اللہ کی نعمتیں برسیں گی, اسی قدر جنت میں اس کا مقام بڑھ جائے گا, اللہ کا تقرب بڑھ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو حیا نصیب فرمائے, کامل الحیا بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت, یہ جو طریقہ ہے بیٹھنے کا ذرا اور آگے آ جاؤ, مل کے بیٹھ جائے کرو, جگہ درمیان میں خالی نہیں چھوڑنی چاہیے. وعن مالک رحمه الله قال بلغني انه قيل للقمان الحكيم ما بلغ بك ما نرى يعني الفضل قال صدق الحديث واداء الامانه وترك ما لا يعني رواه في المؤطا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ مجھ کو معلوم ہے کہ لقمان حکیم سے یہ پوچھا گیا کہ جس مرتبے پر ہم تم کو دیکھ رہے ہیں کس چیز نے تم کو اس پر پہنچایا؟ حضرت لقمان علیہ السلام نے فرمایا زبان کی سچائی نے اور امانت نے اور فضول اور بے فائدہ چیزوں کو ترک کر دینے میں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے ہیں اور علماء کا اس امر میں اختلاف ہے کہ وہ پیغمبر تھے یا نہیں، اور صحیح قول یہ ہے کہ وہ حکیم اور ولی تھے، اور روایت ہے کہ انہوں نے 1000 پیغمبروں کی خدمت اور شاگردی کی تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہ تھے اور نہ بادشاہ تھے، ایک غلام کالے تھے، بکریاں چراتے تھے، حق تعالیٰ نے ان کو اپنا مقبول بنایا اور حکمت اور جوان مردی اور عقل دی اور اپنی کتاب میں ان کا ذکر کیا. پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں پانی پینے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے. پانی پی کر اگر دوسروں کو دینا ہے تو پہلے دانے ہاتھ والے کو دیں اور پھر اسی ترتیب سے دور ختم ہو. اسی طرح چائے یا شربت یعنی پینے کی جو بھی چیز ہو اسی طرح سے پیش کرنی چاہیے. دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھیں، یہ خاص دودھ پینے کی دعا ہے، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. ترجمہ، اے اللہ تو اس میں ہمیں برکت دے اور یہ ہم کو اور زیادہ نصیب فرما. اور ایک سنت یہ ہے کہ پلانے والا جو پانی پلا رہا ہے پلانے والے کو آخر میں پینا، سب کو دینے کے بعد پھر خود پینا. نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض شمائل و اخلاق و عادات میں، وصل دویم آپ کے تقسیم اوقات اور طرز معاشرت میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک زمانے تک حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو چھپائے رکھا، پھر جو میں نے ان سے بیان کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے ہی اپنے والد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں جانا، باہر آنا، نشست و برخاست، طرز طریق سب پوچھ چکے ہیں اور کوئی بات بھی بے تحقیق کیے ہوئے نہیں چھوڑی. غرض امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف رکھنے کے متعلق پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں اپنی ذاتی ضروریات، طعام اور منام وغیرہ کے لیے تشریف لے جانا آپ اس باب میں من جانب اللہ مأذون تھے، مأذون یعنی اجازت تھی، سو آپ اپنے گھر میں تشریف لاتے تو اپنے اندر رہنے کے وقت کو 3 حصوں پر تقسیم فرماتے، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرنے کے لیے جیسے ان سے ہنسنا بولنا وغیرہ، اور ایک حصہ اپنے نفس کی راحت کے لیے یعنی سونا آرام کرنا، پھر اپنے حصے کو اپنے اور لوگوں کے درمیان میں تقسیم فرما دیتے، یعنی اس میں سے بھی بہت سا وقت امت کے کام میں صرف فرماتے اور اس حصہ وقت کو خاص اصحاب کے واسطے سے عام لوگوں کے کام میں لگا دیتے. یعنی اس حصے میں عام لوگ تو نہیں آ سکتے تھے مگر خواص حاضر ہوتے اور دین کی باتیں سن کر عوام کو پہنچاتے، اس طرح سے عام لوگ بھی ان منافع میں شریک ہو جاتے اور لوگوں سے کسی چیز کا اخفاء یعنی چھپاتے نہ تھے، یعنی نہ احکام دینیہ کا اور نہ متاع دنیاوی کا، بلکہ ہر طرح کا نفع بلا دریغ پہنچاتے. اور اس حصہ امت میں آپ کا طرز یہ تھا کہ اہل فضل یعنی اہل علم اور عمل کو آپ اس عمل میں اوروں پر ترجیح دیتے کہ ان کو حاضر ہونے کی اجازت دیتے اور اس وقت کو ان لوگوں پر بقدر ان کے فضیلت دینیہ کے تقسیم فرماتے. سو ان میں سے کسی کو ایک ضرورت ہوتی, کسی کو دو ضرورتیں ہوتی, کسی کو زیادہ ضرورتیں ہوتی, سو ان کی حاجت میں مشغول ہوتے اور ان کو ایسے شغل میں لگاتے جس میں ان کی اور بقیہ امت کی اصلاح ہو.
یا رب صلی اللہ علیہ
وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم عافنا في قدرتك وادخلنا في رحمتك واقض اجلنا في طاعتك واختم لنا بخير عملنا واجعل ثوابه الجنة. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء ولساننا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك أبدا حتى ألقاك وأسعدني بتقواك ولا تشقني بمعصيتك. اللهم ارحمني بترك المعاصي, اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. يا الله جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ کہنے والے کو بھی اور حاضرین کو بھی اور حاضرات کو بھی اور تمام سننے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اے اللہ حیا عطا فرما دے. یا اللہ شرم و حیا عطا فرما دے. اللہ شرم و حیا عطا فرما دے. ہم سب کو کامل الحیا بنا دے. اللہ ہماری حیا کو کامل کر دے. اللہ بے حیائی سے, گناہوں سے, فحش کاموں سے, فحش قول سے, فحش نیتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کو اس سے خوب خوب بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم کو حیا والے کام نصیب فرما. ہم سب کو حیا نصیب فرما. ہمارے بچوں کو بھی حیا نصیب فرما. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اسے قبول فرما, اپنی رحمت سے قبول فرما اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور اس کی جو کوتاہی ہو گئی ہو, اس میں غلطی ہو گئی ہو, اے اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستنجہ عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال بابرکت روزی عطا فرما. جن کو تنگی ہے اللہ ان کو خوب خوب برکت عطا فرما. اللہ ہر مسلمان کو خوب برکت عطا فرما, خوشحالی عطا فرما, وسعت عطا فرما, رزق روحانی رزق جسمانی میں مالا مال فرما. اللہ ہم سب کی اصلاح کامل فرما. اے اللہ ہم سب کی اصلاح کامل فرما دے. اللہ تمام کے تمام اخلاق حمیدہ ہم سب کو عطا فرما, ہر مسلمان کو عطا فرما. اے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرما. اور اے اللہ جن جن اخلاق رذیلہ سے پاکی حاصل کرنی ہے, اے خدا ان تمام رذائل سے, ان تمام گندگیوں سے, ان تمام غیر سے اے خدا میرے دل کی اور میرے سب دوستوں کے دلوں سے اور دلوں کو, میرے دل کو اور میرے سب دوستوں کے دلوں کو اور تمام مسلمانوں کے دلوں کو پاک فرما. اے اللہ جلد از جلد بری عادتیں اور گناہ کی عادتیں چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. گناہ پسندی کی عادت بھی چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ طبیعت کو ہماری نیک کر دے. اللہ ہم کو پاکیزہ انفاس, پاکیزہ خیالات اور پاکیزہ لمحات نصیب فرما, پاکیزہ حیات نصیب فرما. اے اللہ ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے. اللہ ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دے. اے اللہ ہمارے نفس کو پاکیزہ بنا دے, شرم و حیا والا بنا دے. اے اللہ نافرمانی سے 100% بچنا نصیب فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقے سے 100% بچنا نصیب فرما دے. حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ اور پر نور طریقوں سے اے اللہ مجھ کو بھی نوازش فرما دے اور میرے دوستوں کو بھی نوازش فرما دے، تمام مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اداؤں کا نمونہ بنا دے، آپ جیسا ظاہر بنا دے ہمارا، آپ جیسا باطن بنا دے ہمارا، میرے اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا دے، ہماری اولادوں کو اللہ والا بنا دے، اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما دے، فہم سلیم عطا فرما دے، قلب سلیم عطا فرما دے، ہمارے دلوں کے ٹیڑے پن کو درست فرما دے، بالکل درست فرما دے، اے اللہ جس قلب کو آپ درست فرما دے اس میں ٹیڑا پن رہ ہی نہیں سکتا، اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، ہماری زندگیوں کو درست کر دیں، ہماری زندگیوں کا رخ بالکل درست کر دیں، صراط مستقیم عطا فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم عطا فرما دے، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو بھی، میرے سب دوستوں کو، ان کے گھر والوں کو، اور اللہ ہر ہر مسلمان کو صراط مستقیم عطا فرما دے، صراط الذین انعمت علیہم عطا فرما دے، انعام یافتہ راستہ عطا فرما دے، اے اللہ ذرہ برابر بھی اے اللہ ادھر ادھر نہ ڈگنے دے، عین صراط مستقیم عطا فرما دے، ایک لمحہ بھی اے اللہ غفلت نہ ہونے دے، یا اللہ معصیت نہ ہونے دے، نافرمانی نہ ہونے دے، اے اللہ ہم سب کو ایسا جذب فرما لے، اللہ ہم سب کو ایسا جذب نصیب فرما دے کہ ہم سب کو اے اللہ ایک لمحہ بھی آپ سے غفلت نہ ہو، اے خدا ایسا ایمان و یقین ہم سب کو عطا فرما دے، ہمارے مشائخ کی دعاؤں اور ان کی برکت سے اے خدا ہم سب کو ایسا ایمان و یقین نصیب فرما دے کہ ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں، اور ہر ہر لمحہ اے اللہ اپنی زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر ہر لمحہ، ہر پلک جھپکتے اے خدا آپ پر فدا کر دیں، اے اللہ ہمارے نفوس کے حوالے ایک لمحہ بھی، ایک پلک جھپکتے بھی ہمارے نفوس کے حوالے نہ کیجئے، یہ نفس ہمارا دشمن ہے، ہم کو ہلاک کرنے میں لگا ہے، اے خدا ہم کو ہمارے نفس کے حوالے نہ کیجئے، اے اللہ آپ تو ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے پالنے والے ہیں، پھر ہمارے دشمن کے حوالے ہم کو نہ کیجئے، اے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اور آپ ہمارے ہو جائیے، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم سب کو کامل الایمان کامل الاسلام جینا نصیب فرمائیے، اور کامل الایمان کامل الاسلام اس دنیا سے اٹھائیے، اللہ سلیم الاعضاء سلیم الایمان بنا دیجئے، سلامتی ایمان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہر طرح سے سلامتی عطا فرما دیجئے، حادثات سے، مصیبات سے، بیماریوں سے اور تمام بلاؤں سے، اے اللہ میری، میرے گھر والوں کی، میرے ہر ہر دوست کی اور ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کو، مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، یا اللہ توفیق توبہ عطا فرما دے، ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے، بیزاری عطا فرما دے، شیطان و نفس سے بیزاری عطا فرما دے، صرف اور صرف اپنا بنا لے، خالصتاً اپنا بنا لے، اللہ خالصتاً اپنا بنا لے، تمام غیر سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے، نامحرموں کے عشق سے، ان سے ان کی طرف التفات سے اے اللہ، اور ان کے قربت سے اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں پناہ نصیب فرما دے، اور اے خدا ہر ہر بیماری سے اور ہر غیر کی محبت سے، خصوصاً دنیا کی محبت سے اے اللہ ہمارا جی اچاٹ کر دے، دنیا سے ہمارا جی اچاٹ کر دے اور اپنی محبت کی چاٹ ہمیں لگا دے، اللہ اپنی محبت کی ایسی چاٹ لگا دے کہ آپ کی یاد کے بغیر ہمیں چین بھی نہ آئے، اے اللہ چین بھی نہ آئے، آپ کھانے کھانا بھی یاد نہ آئے، کوئی نعمت یاد نہ آئے جب تک کہ ہم آپ کو یاد نہ کر لیں، اے اللہ اپنی محبت میں ہمیں ایسا بے چین کر دیجئے، جہاں بھی ہوں، جس جو بھی وقت ہو، جس لمحہ بھی ہو، اے اللہ ہر پلک جھپکتے اے اللہ اپنی محبت میں بے چین کر دیجئے، اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، یا اللہ اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو مالا مال فرما دیجئے، اللہ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی جائز حاجت ہو اپنے فضل سے، اپنے خزانے غیر سے اللہ اس کی مدد فرمائیے، نصرت فرمائیے اور اس کا وہ مقصد حسنہ پورا فرما دیجئے، جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اے اللہ ان کو نیک اور صالح اللہ والے رشتے عطا فرما دے، بے اولادوں کو صاحب نیک صالح اولاد بنا دے، اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما، ان کے رتبے بہت بلند فرما، دونوں جہان میں عزت و شرف اور کرامتیں ان پر برسا دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے شرف قبول عطا فرما دے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اللهم انا نسالك من خير ما سالك من عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.